بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي تبارك الگ الگ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا سیاق اور سباق، اس اعتبار سے اس کا معنی لینا زیادہ مناسب ہے. لفظ تبارک ہر کمالات کے لیے جامع اور ہر نقص اور کمی کی نفی کرنے والا یہ لفظ ہے. اس لیے آگے پیچھے کو سامنے رکھ کر کے اس کا معنی کیا جائے گا. یہاں پر مصنف نے اس کا معنی، مؤلف نے اس کا معنی تعالی سے کیا، یعنی اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں اور اپنے افعال میں اپنے ماں سوا سے برتر بلند ہے. گویا کہ اللہ تعالی کی ذات صفات اور افعال کے اندر ہر عیب اور ہر کمی سے پاک اور صاف ہے. بعض مفسرین نے اس کو کثرت خیر کے معنی میں بھی مراد لیا ہے، خیر کی زیادتی، اور خیر کی زیادتی کبھی حسن ہوتی ہے، سامنے محسوس ہوتی ہے، کبھی معنوی طور پر ہوتی ہے. دونوں طرح یہ خیر ممکن ہے. وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا، یہ قرآن مجید کی صفت ہے، اس لیے کہ قرآن متفرق طور پر نازل ہوا، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں بیک وقت پورے کے پوری ایک ساتھ نازل ہوئی. اس اعتبار سے فرقان اس کی صفت قرار دی جائے گی. نمبر دو، یہ اسی جو فرقان کا معنی ہے کہ متفرق طور پر الگ الگ موقعوں پر الگ الگ آیتیں الگ الگ صورتوں کا نازل ہونا، تو لفظ نزل خود یہ دلالت کرتا ہے تکثیر تفریق پر، یعنی بار بار بکثرت قرآن مجید اتارا گیا، اور یہ بار بار بکثرت قرآن کا اتارا جانا اسی وقت ثابت آئے گا جب یہ قرآن تھوڑا تھوڑا مختلف اوقات کے اندر نازل ہوا ہو، اتارا گیا ہو. ایسے قرآن مجید کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ عظیم شرف اور فضیلت حاصل ہے جو دوسری آسمانی کتابوں کو حاصل نہیں ہے، کہ قرآن ایک ساتھ بھی نازل ہوا اور متفرق طور پر بھی نازل ہوا. جس طرح سابقہ آسمانی کتابیں پورے پوری ایک ساتھ نازل ہوئی، اس طرح قرآن مجید پورے پورا ایک ساتھ لوح محفوظ سے سماع دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور متفرق طور پر بھی یہ نازل ہوا، یعنی سماع دنیا سے زمین کے اوپر تقریباً 20-22 سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. مفسر علام نے فرقان کا معنی یہ بیان کیا کہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان میں فرق اور تمیز کرتا ہے. حق کیا، باطل کیا، کفر کیا، شرک کیا، اس اعتبار سے اس کو فرقان کہا گیا. عبد سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ کے اندر عبدیت اکمل درجے کی پائی جاتی تھی، इसकी वजह से आपका लकब ही बन गया अब्द का। अब ये जो ही जमीर है, ही जमीर को फुरकान की तरफ भी लौटा सकते हैं, अब्द की तरफ भी लौटा सकते हैं और मुनज़्ज़िल अल्लाह की तरफ भी लौटा सकते हैं। तीनों एतबार से माना अलग अलग हो जाएगा। लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, आलमीन का लफ्ज इस बात की तरफ जलालत करता है कि कुरान मजीद इस्लाम आखिरी नबी ये आलमगीर है, कयामत तक आने वाली तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बात, तमाम इंसानों जिन्नातों के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बहसत फरमाई है। दूसरी ये बात भी निकलेगी कि जिस तरह पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत महदूद थी जमान और मकान के साथ, इस आखिरी नबी की बैसत लिलआलमीन महदूद नहीं है बल्कि गैर महदूद इला यौमिल क़ियामा अल्लाह ताला ने इनको नबी बना करके भेजा है। अब यहाँ मुफस्सिर कहते हैं कि आपकी नबूवत किसके लिए है, इंसान के लिए, जिन्नात के लिए, फरिश्तों के लिए नहीं है। तो ये एक मुख्तलफी मसला है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सबके लिए रसूल है या सिर्फ इंसान और जिन्नात के लिए आपकी रिसालत और नबूवत है। दोनों तरफ जमाते गई है मुफस्सिरीन की और बेहतरीन बात ये है कि यूँ कहा जाए कि तशरीही अहकाम और कवानीन के एतबार से आपकी नबूवत इंसानों और जिन्नातों के वास्ते है, बाकी एजाज फजीलत मर्तबा के एतबार से आपकी नबूवत तमाम मखलूकात के ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा एजाज, एक शर्फ, ऐसी फजीलत, ऐसा मकाम अता फरमाया कि तमाम मखलूक के लिए आप एजाजी तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ रसूल की हैसियत से आप जो है भेजे गए हैं। और नज़ीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि आप लोगों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराएं, ये इसलिए कि इस सूरत में झुठलाने वालों का बकसरत तस्करा है, इसीलिए नज़ीर का लफ्ज आया, बशीर का लफ्ज नहीं आया। हालांकि सब लोगों को आप जन्नत की खुशखबरी भी सुनाते थे और अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते भी थे। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के कब्जे के अंदर है आसमानों और जमीन की हुकूमत। वलम यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ताला औलाद नहीं रखते। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, हुकूमत में अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। वह खलक़ कुल शय, अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा फरमाया। फ़क़द्दरहु तक़दीरा, और अल्लाह ताला ने उसको पैदा करने के बाद ठीक ठाक किया, बराबर शराबर किया उसको अल्लाह ताला ने। कुल शय से मुराद ये है कि हर वो चीज जो पैदा किए जाने के काबिल थी, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। देखो लफ्ज़े शय के अंदर ज़ाती बारी ताला को अगर दाखिल माने तो भी इश्काल पैदा हो, और अगर न दाखिल करे तो भी इश्काल पैदा हो, अगर दाखिल न करे तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात लाशय हो जाएगी और वो बात सही नहीं है। इसलिए शय के अंदर अगर बारी ताला को दाखिल करने जाए तो खलक का माना क्या होगा कि मादूम को वजूद बख्शना, और अल्लाह ताला की जात के ऊपर कभी अदम तारी हुआ ही नहीं, इसीलिए मादूम को मौजूद करने का माना जाते बारी ताला के ऊपर किसी तरह साबित नहीं आ सकता। इसलिए कुल शैइन के अंदर ये कहा जाएगा कि हर वो चीज जो پیدا کیے جانے کے قابل تھی اور جس کو عدم سے وجود میں لانا تھا یا جو چیزیں معدوم تھی ان تمام معدوم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذات پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا کہ اس کو وجود میں لانے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت پیش آ سکے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ایک معنی مصنف نے بیان کیا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر شرابر کیا, یعنی اس کے نوک و پلک درست فرمائے. جیسے کوئی بھی چیز پہلے بنا دی جاتی ہے پھر بعد میں اخیر میں اس کو آخری ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے, پلاسٹر, رنگ روغن اور کوئی سوراخ وراخ دے گئے تو وہ سب ٹھیک کرنا. فقط درہ کے معنی اس کو پیدا کرنے کے بعد نوک و پلک درست کر کے اس کو مکمل ٹھیک اور درست بنانا, یہ معنی لے لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اس لیے کہ قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ لگانے کے. اندازہ لگانا یعنی تعمیر بعد میں ہوتی ہے اور اندازہ اور نقشہ پہلے بنایا جاتا ہے. اگر یہ معنی مراد لیوے تو آیت میں تقدیم اور تاخیر ماننی پڑے گی. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اللہ تعالیٰ نے اس عالمین کا پہلے ایک اندازہ کیا, نقشہ بنایا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے آیت کریمہ کے اندر تقدیم اور تاخیر ہوئی, کہ اندازہ پہلے کیا گیا تخلیق بعد کے اندر ہوئی. اور بات یہ بھی ہے کہ تقدیر, اندازہ یہ ازلی چیز ہے اور تخلیق یہ حادث ہے, یہ بھی جو ہے کہا گیا ہے. اسی لیے بہتر بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک کیا, اس کے اندر جو چھوٹی موٹی بات تھی اس کو مکمل کر کے کامل بنایا. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ڈھانچہ بنتا ہے پھر اس کو آخری شکل صورت دی جاتی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, یہ کافی لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنا دیتے ہیں. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, حالانکہ ان بتوں نے کسی چیز کو نہیں بنایا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, خود بنائے گئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا, اور وہ اپنے اوپر آنے والی تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. وَلَا نَفْعَ, اپنے لیے فائدہ کھینچ کے لا نہیں سکتے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً, کسی کو موت دینا, کسی کو زندہ کرنا, خود مرنا, خود زندہ ہونا, اس کا قدرت بھی ان کے پاس نہیں ہے. وَلَا نُشُورَ, اور دوبارہ یہ لوگ خود کسی کو زندہ بھی نہیں کر سکتے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, کافر لوگ کہنے لگے, خاص طور پر یہ نضر بن حارث کا قول ہے, اور پھر جیسے بھی جتنے بھی لوگ اس کے جیسے ہو وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے, کہ یہ قرآن تو ایک گھڑی ہوئی جھوٹی بات ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. اور اس قرآن کو گھڑنے کے اندر ایک دوسری قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کی کہانیاں, پچھلی امت کے واقعات اہل کتاب سے سنتے ہیں اور عربی کے اندر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ کہنے والا نظر بن حارث, اور وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ سے مراد کون؟ مکہ کے اندر مختلف غلام تھے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے, ان کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے تھے. عبید ابن حصرہ, جبیر, یسار, عداس, اس نام کے یہ سب غلام تھے, ان کو یہ لوگ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ کا مصداق قرار دیتے تھے. فقط جاؤ ظلم و زورا, جن لوگوں نے ایسی بات کہی ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا اور بہت بڑا کفر کا اور بہتان باندھنے کا جھوٹ کا کام کیا اور کہا. اس لیے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ نے اپنی نبی کے اوپر نازل فرمائی ہے. وقالوا اساطیر الاولین, کہنے لگے کہ یہ قرآن تو اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. تتبہا, جو دوسروں کے پاس نقل کروائی جاتی ہے, دوسروں کے پاس لکھوائی جاتی ہے. کیونکہ یہ لوگ اس بات کے تو قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا, آپ امی ہیں اسی لیے آپ خود سے لکھ نہیں سکتے, لہذا دوسرے کاتبوں کے پاس آپ لکھوا لیتے ہیں. تملا علیہ, جو صبح و شام ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. تملا علیہ بکرتم و اصیلا, جو صبح و شام ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب موجود القرآن میں لکھتے ہیں کہ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کے اوپر دو وقت نماز کے مقرر تھے, صبح اور شام. اگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے تو جو نیا قرآن اترا ہوتا اس کو لکھوا لیتے تھے تاکہ یاد کر لے رہے. اسی کو کافروں نے تعبیر کیا کہ صبح و شام ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو یاد کر لے. یا ایک عموم مراد لو کہ چونکہ صبح کے وقت رات کی وحی سنانا لکھوانا اور شام کے وقت دن بھر کی وحی لکھوانا اور سنوانا, اس اعتبار سے صبح شام کا لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے. قل انزلہ الذی علم السر, اے نبی آپ ان کافروں سے کہو کہ یہ قرآن تو اس ذات نے اتارا ہے جو چھپی ہوئی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں. سماوات والارض, آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں. انہ کان غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول, کافی لوگ کہنے لگے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا. یہاں الگ لکھا گیا, لی کے لام کو الگ کر کے اس کی کتابت کی گئی, اس کو حاضہ کے ساتھ جوڑا نہیں گیا. یہ مصحف عثمانی کی طباع کے اندر ہوا ہے, کیونکہ رسم الخط قرآن مجید کا مصحف عثمانی کے تابع ہے. وقالوا ما لهذا الرسول, یہ کافر لوگ کہنے لگے اس رسول کو کیا ہو گیا. یاکل الطعام, وہ کھانا بھی کھاتے ہیں. ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہے. لولا انزل الیہ ملک, ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. فیکون معہ نذیرا, وہ فرشتہ نبی کے ساتھ رہ کر کے لوگوں کو ڈراتا, نبی کی تصدیق کرتا. او یلقا الیہ کنز, یا نبی کے اوپر آسمان سے خزانے اتارے جاتے اور ان کو بازار جانے کی ضرورت نہ پڑتی, کسب معاش کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے ماننے والوں کو بھی کسب معاش کی ضرورت نہ پڑتی. او تکون لہ جنہ, یا نبی کا بھی کوئی باغیچہ ہوتا. یا کل منہا, کہ اس کے پھل وہ بیٹھ کر کے کھاتے رہتے. ہو یا نبوت کو انہوں نے بادشاہت سمجھا. وقال الظالمون, ظالم کافر لوگ اس بات کو کہنے لگے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اے مسلمانوں تم تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی جن کے اوپر دھوکا ہے, جن کی عقل مغلوب ہو گئی ہے, عقل ان کی جادو کی وجہ سے جا چکی ہے, ایسے آدمی کی تم تو استفاع کرتے ہو. یا مسحور ذی سحر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی جس نبی کے پاس جادو کا فن ہے ایسے نبی کی تم لوگ اتباع کرتے ہو. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی باتیں کرتے کہ نبی کے پاس ایسا ہوتا ویسا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بطحا کو اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں, تو میں نے عرض کیا نہیں ہے میرے رب، مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھر کر کے کھانا ملے، میں آپ کی تعریف اور شکر کروں، اور ایک روز میں بھوکا رہوں تاکہ میں گریہ و زاری کروں آپ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع مال، بڑی حکومت دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس آرزو کو پورا فرمایا. حضور کا فقر و فاقہ اور مسکنت یہ اختیاری چیز تھی. خود حضور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرت المساکین. اور دوسری بات یہ تھی کہ کافی لوگ جو اس طرح کے مطالبات کرتے تھے وہ کوئی ایمان لانے کے لیے نہیں، محض شرارت تنگ کرنا یہ ان کا مقصود ہوتا تھا. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے تو صحیح یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے تو صحیح یہ لوگ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں. فضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اور وہ سیدھے راستے کے اوپر آ سکتے نہیں ہے، ہدایت کے راستے سے یہ دور جا کر کے پڑے ہیں. اب دیکھو اوپر جب یہ آیت گزری فقط برہ تقدیرہ، اس کے بارے میں دو بات بتائی گئی تھی، ایک اور بات بھی ہے. بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کی مدت، ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کا عمل، ہر چیز کا رزق پہلے ہی سے مقدر کر دیا. فقدرہ تقدیرہ یعنی مدت زندگی، عمل، رزق یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کر دیا گیا. بعض حضرات نے تقدیر کا مفہوم یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت، آثار اور خاصیتیں بڑی حکمت سے اس کام کے مناسب پیدا فرمائی جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا. اور مثلاً آسمان، تو آسمان کو اس کے حساب سے شکل صورت دی گئی. انسان، تو انسان کو اس کے اپنے اعتبار سے شکل صورت دی گئی. یہ سب چیزیں فقدرہ تقدیرہ کے اندر شامل ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اللہ تعالی کی ذات کے پاس تو بڑی خیر ہے، حسرت سے خیر ہے. یہ مکہ والے خالی ایک باغ مانگتے، خزانے مانگتے، اللہ اپنے نبی کو اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دے سکتے ہیں. وہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیز بنا دے، ان کے مطالبات والے خزانے اور باغیچے سے بھی ایسی بہتر چیز. جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغات بناوے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہو. ویجعل لک قصورا، یہ لوگ ایک محل کا کہتے ہیں اللہ آپ کے لیے محلوں کی لائنیں لگا دے رہے. بل کذبوا بالساعہ، بلکہ یہ لوگ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں. وعتدنا لمن کذب بالساعہ سعیرا، اور جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم کی آگ جب ان نافرمانوں کو دور سے دیکھ لے گی تو وہ نافرمان لوگ اس کی جوش مارنے کی اور اس کی چلانے کی سخت آواز کو دور سے سن لیں گے. جہنم تو بہت چلا رہی ہے، بہت جوش مار رہی ہے، بہت چیخ پکار کر رہی ہے. حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے کے مارے تھر تھرائے گی اور شور گل اور چیخ پکار، جوش و خروش شروع کرے گی، اس وقت تمام مقرب فرشتے، بڑے بڑے مرتبے والے انبیاء بھی کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہنے لگیں گے، اے میرے اللہ، آج آپ کے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور میں کچھ نہیں مانگتا. فرمایا کہ دور سے لوگ اس کی جوش و خروش کی اور چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تغیر جس کے معنی آتے ہیں جہنم کا جوش و خروش, جہنم کا غصہ, یہ تو کوئی سنائی دینے والی چیز نہیں ہے, یہ تو دیکھی جانے والی چیز ہے. تغیر کے معنی غصہ, اور غصہ دل میں ہوتا ہے, بدن پر نظر آتا ہے, تو وہ سنائی دیتا نہیں ہے. حالانکہ اس کے لیے بھی آیت میں آیا سمعوا لها تغیظا, تو اس کا پہلا جواب یہ دیا جائے گا تغیظ سے مراد ہے جہنم کا جوش و خروش, اور کوئی چیز جب بہت جوش مارتی ہے تو اس کے لیے آواز نکلتی ہے. جیسے کہ پانی آپ اس کو گرم کرنے کے لیے رکھو, بہت زیادہ گرم ہو جائے گا, جوش مارے گا تو اس کی بھی اچھلنے کی آواز نکلتی ہے, اور اس کے ککڑنے کی, اکڑنے کی خاص طرح کی ایک آواز نکلتی ہے, وہ سنائی دیتی ہے. اس اعتبار سے یہاں راتھم کا لفظ صحیح ہو جائے گا. نمبر دو, بعض مفسرین نے سمیع آپ کو دیکھنے کے معنی کے اندر مراد لیا ہے, دیکھنا اور جاننا. اس صورت میں معنی یہ کریں گے کہ کافر لوگ جہنم کے غصے کو اور جہنم کے آواز کو دیکھ لیں گے اور اس کو جان پہچان لیں گے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دو لفظ ہے, ایک لفظ مقدر ہے اذا رأتهم من مكان بعید رأوا تغیظا سمعوا زفیرا, کہ غیظ و غضب کو تو دیکھیں گے اور اس کی آواز کو دور سے سنیں گے. اور بعض مفسرین نے اس کو مطلقاً ادراک کے معنی میں لیا, مطلقاً ادراک کے معنی میں لے گئے تو کیا کہیں گے کہ جہنم کے غصے کا ادراک کریں گے اور جہنم کی سخت آواز کا ادراک سننے کے ذریعے سے کریں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, جب لوگ اس جہنم کے اندر تنگ جگہ سے داخل کیے جائیں گے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دیوار کے اندر کیل مشکل سے گھاڑی جاتی ہے, اس طرح بڑی مشقت سے جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, ان کا بال بال بندھا ہوا ہوگا. اِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, جب وہ لوگ اس جہنم کے اندر تنگ جگہ سے داخل کیے جائیں گے, مقرنین باندھے اور جکڑے ہوئے ہوں گے, ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے, بیڑیاں لگی ہوئی, ایسی حالت کے اندر ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا, وہ اس لباس کو اپنی دونوں بھووں کے اوپر رکھ کر کے کھینچے گا اور یا صبور, ہائی میری موت, ہائی میری ہلاکت, وہ اس طرح پکارے گا, اور اس کے پیچھے اس کی ذریت ہوگی, ان ذریت کو بھی اس طرح برتاؤ کیا جائے گا, وہ بھی یا صبور یا موت یا بربادی اس طرح پکارتی ہوگی. اخیر میں سب کے سب جہنم کے اندر جمع کر لیے جائیں گے. دعو ہنالک ثبورا, وہاں پر پکاریں گے یا ثبورا جلدی آ جا, یہ موت, یہ ہلاکت, گویا یہ تمنا موت ہے. لا, اس لیے کہ تکلیف اتنی ہوگی کہ وہ موت مانگیں گے. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا, آج ایک موت کیوں مانگتے ہو, وادعو ثبورا کثیرا, متعدد موتیں مانگو نا, ایک موت مت مانگو. اس لیے کہ یہاں تو بہت ساری انواع اقسام کے عذاب ہیں, ہر عذاب سے بچنے کے لیے ایک موت چاہیے, لہذا متعدد موتیں مانگو. ایک موت مانگنے سے کیا ہوگا؟ قل اذلك خير ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کہو نا, یہ مکہ کے کافروں کو جہنم کا حال سنا کر کے, کہ یہ جہنم کی دھمکی بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس جنت کا تقوی والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جہنم میں بھی کوئی بھلائی ہے کہ خیر میں اس کو جو ہے جنت کے ساتھ مقابلہ لایا گیا اس کا؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ کوئی آدمی بہت سرکشی کرتا ہو, یعنی اس کو کہا جاتا ہے تفریق, یعنی کوئی غلام مثلا بہت سرکشی طوفان کرتا ہو حالانکہ آقا اس کو نعمتیں دیتا ہو لیکن وہ سرکشی ہی کرے, پھر کبھی نعمت دی پھر سرکشی اور شرارت کی تو آقا نے اس کو مارنا چالو کر دیا اور آقا مارتے مارتے کہہ رہے کہ وہ نعمت ملتی تھی وہ اچھی تھی کہ اب سپاٹے پڑ رہے وہ اچھے ہو رہے. اس اعتبار سے یہ کلام اس کو کیا جائے گا آخرت کے اندر. اور بعض حضرات نے کہا کہ اس میں تبدیل کے معنی کے اندر اگر لے لے رہے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون. اب جنت تو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے ہی ہے, پھر خلد لانے کی کیا ضرورت؟ تو لفظ خلد کی صفت جو لائی, خلد جو صفت لائی گئی وہ وضاحت کے لیے لائی گئی, یعنی کہ بیان کے محل کے طور پر لائی گئی. کانت لہم جزاء ومصیرا, یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب اور بدلہ ہے اور وہ ان کے لیے لوٹنے کی جگہ ہے. ماضی کا سیگا اس لیے لایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جنت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی, یا یہ کہ یقینی بتلانے کے لیے ماضی کا سیگا یہاں پر لایا گیا. لہم فیہا ما یشاؤون, جو چاہیں گے وہ جنت کے اندر ملے گا, کڑی کھچڑی چاہیں گے وہ بھی ملے گی, خالدین اس میں ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا, یہ ایسا وعدہ ہے آپ کے رب کے اوپر جو مانگا ہوا ہے. چنانچہ لوگ اس طرح کے وعدوں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. ملائکہ بھی اللہ سے سوال کرتے, ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم ومن صلح من آبائہم. یہ تو ایک مانگی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ, جس قیامت کے دن ہم ان تمام کافروں کو جمع کریں گے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جمع کریں گے. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے ان سب کو ہم جمع کریں گے. فَيَقُولُ, اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے ارشاد فرمائیں گے, اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِ هَؤُلَاء, کیا تم ہی لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا؟ اپنی عبادت کی دعوت دی تھی, ہم نے ان کو حکم دے کر کے گمراہ کر ڈالا تھا. ہم ضلوا السبیل, یا وہ خود بھٹک گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے. بولو کیسے یہ سب پائے گنہگار اور مجرم بن کے آئے؟ قال سبحانک, تمام کے تمام وہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی وہ بولیں گے سبحانک, کہ اللہ آپ کی ذات خاک ہے. ما کان ینبغی لنا, ہمارے لیے یہ چیز مناسب تھی نہیں, ہمارے بس میں یہ بات تھی ہی نہیں. ان نتخذ من دونک من اولیاء, ہم آپ کے علاوہ کسی کو مددگار بناوے, یعنی عابد, تو آپ کی عابد کسی کو اپنا مطیع, اپنا فرما بردار, کسی کا اپنا متبع ہم بنا ہی نہیں سکتے. یہ بنانا تو آپ کا کام ہے, ہم نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں. ولکن متعتہم وآباہم, لیکن آپ نے ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو بہت ساری دنیا کی استعمال کی نعمتیں عطا فرمائی, لمبی زندگی دی, رزق میں وسعت دی, حتی نسو ذکر, یہاں تک کہ وہ نصیحتوں کو بھول گئے, قرآن پر ایمان لانا بھول گئے. وکانو قوما بورا, اور یہ لوگ ہلاک ہونے والی قوم تھی. یہ باہر کی جمع ہے یا مصدر ہے؟ یعنی وہ ہلاک ہونے والی قوم تھی یا وہ ہلاک ہونے ہی والے تھے. अब यहाँ एक बात समझ लो, क्या ये पत्थर वगैरह के बुत कयामत के दिन बोलेंगे कि यहाँ कालू सुबहानका का जवाब उनका नकल किया गया? तो ये बतौर ताज्जुब, क्योंकि माबूदा ने बातिल दो तरह के हैं। नंबर एक, माबूदा ने बातिल कैसे, जैसे मलाइका की भी बाज़ लोग परस्तिश करते हैं, अम्बिया जैसे हजरत ईसा हजरत उज़ैर, या औलिया जैसे के ख्वाजा दाना ख्वाजा अजमेरी रहिमहुमुल्लाह, ये गैरुल्लाह है जिनकी लोग इबादत और परस्तिश करते हैं। तो जाहिर बात है कि इस सवाल के ऊपर कयामत के दिन वो ताज्जुब जाहिर करेंगे, सुबहानका, अल्लाह आपकी जात पाक है, आपने हमसे ऐसा जुर्म कैसे साबिर हो सकता था कि हम गैरों को अपना मुत्तहे बनावे, हम दूसरे इंसानों को अपनी इबादत करने वाला बनावे, ये हो ही नहीं सकता था। वो ये निहायत ताज्जुब से ये कलाम अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। और अगर मुखातब इससे जमादात और पत्थर है, पत्थरों के बुत, लकड़ी के बुत, सोने चांदी पीतल के बुत, दरख्त वगैरह है, तब भी उनका ताज्जुब सही है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी तखलीक इस तरह से की कि उनको ऐसी कुदरत दी ही नहीं गई कि वो लोगों को अपनी इबादत की दावत दे रहे, फिर वो कैसे दूसरों को गुमराह कर सकते थे। इसीलिए ऐसा सवाल ताज्जुब अंगेज था। या ये कि ये मखलूक यूँ कहेगी कि अल्लाह ताला आप ही ने तो यूँ फरमाया था कि वही मिन शहीन यसब्बिहु बिहम्दी, कि हर मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह करती है, ये पत्थर, ये जमादात, ये लकड़ी, ये बूत, ये भी अल्लाह की मखलूक हुए, वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। तो जो खुद अल्लाह ताला की तस्बीह करते हो वो कैसे दूसरों को अपनी इबादत की दावत दे रहे हैं? और ये भी इम्कान है कि अल्लाह इनको गोयाई अता फरमाएंगे और वो कयामत के दिन बोलते हुए हो जाएंगे और काफिरों से बरात का ऐलान करेंगे। फकद कज़्ज़बूकुम, पक्की बात यह है कि इन बुतों ने अपनी और इन गैरुल्लाह जिनकी परस्तिश की जाती थी उन्होंने अपनी इबादत करने वाले तुम सब लोगों को झुठला दिया। बिमा तकुलून, जो बात तुम कहते थे, फमा तस्तफिउन सरफं वला नसरा, अब वो तुम्हारे ऊपर आए हुए अजाब को दूर भी नहीं कर सकते और वो तुम्हारी किसी तरह की मदद भी नहीं कर सकते। तुम खुद भी अपने ऊपर आए हुए अजाब को दफा नहीं कर सकते हो और तुम अपनी भी मदद कर सकते नहीं हो। फमा तस्तफिउन, तुम खुद भी अपने ऊपर आए हुए अजाब को दफा नहीं कर सकते, तुम्हारे माबूदा ने बातिल भी तुम्हारे ऊपर से आए हुए अजाब को दफा नहीं कर सकते। तुम खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते, ये बुत भी आपकी मदद नहीं कर सकते। हमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, जो भी तुम में से जुल्म करेगा यानी शिर्क करेगा, हम उसको बड़ा अजाब आखिरत के अंदर चखाएंगे। हमारा सल्ला कबलक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक, और हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को दुनिया के अंदर भेजा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है, काफिरों की तरबीत है, मगर वो तमाम के तमाम रसूल खाना जरूर खाते थे, बाजारों में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए और दीन की दावत के लिए जाते थे। वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, हमने तुम्हारे बास को बास के लिए फितना बनाया, यानी क्या मतलब, मालदार, फकीर, तंदुरुस्त, बीमार, शरीफ, जलील, चुनांचे जो भी नीचे दर्जे का होगा वो यूँ कहेगा कि काश कि मैं पहले जैसा होता तो कितना अच्छा होता। माल गरीब देखता है मालदार को, कहता है देखे काश कि मैं भी मालदार होता। क्या बीमार तंदुरुस्त को देखता है, देखे कहता है काश कि मैं भी तंदुरुस्त होता। जलील आदमी कोई शरीफ को देखता है, काश कि मुझे भी ऐसी इज्जत और मकाम मिलता। अगर ज्यादा वाले इंसान पर नजर पड़े تو فوراً اپنے سے کم درجے والے انسان پر نظر ڈال دو، پھر حسد کے گناہ سے بچ جاؤ گے. اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ یعنی صبر کرو، جو ملا اس کے اوپر قناعت کرو. وکان ربک بصیرا، آپ کے رب ہر چیز کو اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں. دیکھو نعمت دو طرح کی ہے، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. اب جو غیر اختیاری نعمتیں ہیں، مثلا اللہ نے کسی کو بہت گورا بنایا، اب تم اس میں حسد کرنے جاؤ کہ کیوں اتنا گورا، میں کیوں اتنا جھنکا، تو پھر اس صورت کے اندر حسد آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض ہوئے نعوذ باللہ، کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں گورا بنایا، مجھے کیوں جھانکا کالا بنایا. اسی لیے یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو گئی. نہیں جو یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہو گئی، حسن ہے، جمال ہے، تندرستی ہے، یہ سب غیر اختیاری چیزیں. اور اختیاری جو چیزیں، مثلا کوئی صاحب علم ہے، کوئی بہت عبادت کرتا ہے، تو اس کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، تم بھی عبادت کرو، آگے بڑھو، اور تم بھی نیک اعمال کی کثرت کرو، تو کیوں آرام سے سست پر بن کر بیٹھے رہتے ہو؟ تو اس طرح یہ کوئی حسد کرنے کی چیز نہیں ہے. وکان ربک بصیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شکوا شکایت یہ بندے کی شایہ نشان نہیں ہے. بندے کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر دل میں کوئی ایسی غلط بات بھی آئے تو فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم عتوا كبيرا. وہ لوگ کہنے لگے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. دیکھو لا یرجون، رجون کا ترجمہ مفسر نے یخافون سے کیا. یہ رجا کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی چیز کے انتظار میں رہنا جس چیز کا مل جانا یقینی نہ ہوئے، اس کو رجا کہتے ہیں. ایسی تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگی جس کا ملنا آپ کو کوئی یقین ہی نہیں، لیکن ملنے کے انتظار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو. اور اس کے بعد حضرات نے محبوب اور مرغوب کی قید لگائی کہ ایسی محبوب اور مرغوب چیزیں جس کے ملنے کا انتظار ہو اور ملنا کوئی یقینی نہ ہو، اس کو رجا کہا جاتا ہے. تو رجا کو اسی رجا کے معنی کے اندر بہت سے مفسرین نے باقی رکھا ہے. چونکہ جو آدمی ثواب کی امید نہیں رکھتا وہ آدمی عذاب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اس لیے رجا کو رجا ہی کے معنی میں آیت کریمہ میں رہنے دو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور مفسر نے جو لا یخافون کا ترجمہ کیا، یہ تہامہ کی لغت سے ترجمہ کیا ہے. جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہماری ملاقات یعنی آخرت سے، اور وہ یوں کہتے ہیں اوپر سے کہ ہمارے اوپر اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، وہ آ کے ہم کو کہے یا ہم اپنی آنکھ سے ہمارے رب کو دیکھ لیوے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے وہ نہیں، ہم ڈائریکٹ ہمارے رب کو دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر بڑا تکبر پیدا کیا، خود کو اپنے دل کے اندر بڑا سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر فرشتے آوے، ہم کو نبی کہوے تو ہم کو اللہ نظر آوے تو ہم مانیں گے. ایسے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے مزاج کے ہوتے، تم نے کسی کے ساتھ کھیلوا دیا تو ان کو برا لگ جاتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کھیلوایا وہ خود کیوں مجھے ملنے نہیں آیا، خود اس نے مجھے کیوں نہیں کہا. ایسے بات ہوتے جن کے مزاج میں کسی طرح کی بیماری ہوتی ہے. وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا، اور انہوں نے بڑی سرکشی کی دنیا کے اندر اللہ کی رویت کا مطالبہ کر کے. یوم یرون الملائکہ، عذاب لانے والے فرشتوں کو جب یہ لوگ دیکھ لیں گے، کب دیکھیں گے؟ قیامت کے دن یا موت کے وقت کے اوپر دیکھ لیں گے. تب وہ لوگ کہیں گے لا بشرا، ان کے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوگا، آپ تو کہہ رہے نا فرشتے ہمارے پاس آوے نا ہم سے بات کرے, تو جب فرشتے کو دیکھیں گے نا تو ساری خوشی اڑ جائے گی, جو ڈھیلے پڑ جائیں گے نا دھوتی خراب ہو جائیں گے. یوم اذن للمجرمین, اس دن مجرمین لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا, یا لا بشرا یوم اذن للمجرمین, ان مجرمین کو اس دن کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوگا. ویقولون حجرا محجورا, اور وہ اپنی زبان سے ایسا بولیں گے حجرا محجورا. کیا مطلب اس کا؟ ملائکہ جب نظر آئیں گے تو کافر لوگ درخواست کریں گے کہ ہم کو جنت میں لے جاؤ, تو ملائکہ کہیں گے ہجرم محجورا, جنت سے تو تم لوگ محروم ہو, ہم کو کہاں جنت ملے گی, اللہ کی رحمت سے تم محروم ہو, تم کو کہاں اللہ تعالی کی رحمت ملے گی. نمبر دو, جب یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی آدمی شکوا کرے اور اس کو محروم کرنا ہو, ایسے موقع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض مرتبہ کسی دشمن سے حملے کا خطرہ ہو, ایسے موقع کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تب اس کا معنی کیا ہوگا؟ حفاظت, ہم حفاظت چاہتے ہیں, ہم کو حفاظت مل جائے. تو ہجرم محجورہ کا کیا معنی؟ کہ ہم کو عذاب سے حفاظت ہو, ہم عذاب سے حفاظت کے اندر رہے, عذاب کے اندر ہم مبتلا نہ ہو. گویا کہ ہجرم محجورہ کا معنی ہو جائے گا کوئی پناہ کی جگہ مل جائے, بچاؤ بچاؤ, کوئی محفوظ جگہ مل جائے, یہ ہجر کا ترجمہ, اور محجورہ اس کی تاکید ہو جائے گی. بعض حضرات نے آڑ کا معنی بھی لیا ہے, خدا کرے کہ تم ہم سے آڑ میں رہو, تم کو ہمارے پاس آنا نصیب ہی نہ ہو, کوئی آڑ ہمارے اور تمہارے درمیان میں حائل ہو جائے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. دیکھو قدوم کے معنی تو آنے کے آتے ہیں, اور آنا جانا, گویا ابھی ایک جگہ نہیں تھے پھر دوسری جگہ کے اوپر گئے, پھر دوسری جگہ سے یہاں آئے, پھر وہاں سے وہاں چلے گئے, ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ لفظ بذات باری تعالیٰ کے لیے نہایت نامناسب ہے, اسی لیے اس کا معنی قصد کرنے کا یا توجہ کرنے کا آئے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا, اور جو عمل ان لوگوں نے کیا ہم اس کی طرف ان کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. یہاں مراد وہ اعمال ہے جو اچھی نیت کے اوپر موقوف نہیں ہے, چنانچہ کفار بھی دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں اس پر اجر اور ثواب ملے, تو ان کے جو اس طرح کے اعمال ہیں, صدقہ, صلہ رحمی, مہمان داری, مظلوموں کی مدد, اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. جعلنا ہوا منصورا, ہم اس کو ہوا میں اڑا کر کے ختم کر دیں گے, اس لیے کہ اس اعمال کے اوپر اجر اور ثواب ملتا ہے ایمان کی بنیاد کے اوپر, اور ان کے اندر ایمان نہیں تھا, اس لیے آخرت کے اندر وہ سارے اعمال ان کے ضائع اور برباد ہو جائیں گے. کہتے ہوا, کہتے ہیں جب سورج کی دھوپ نکلی ہوئی ہو اور کسی سوراخ سے مکان کے اندر آتی ہو تو اس میں باریک باریک ریزے نظر آتے ہیں, تم اس کو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے, لیکن وہ صرف نظر آتے, اس کو ہوا کہا جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر منقول ہے. تو اس طرح ان کو ہم بے فائدہ بنا دیں گے کہ ان اعمال پر آخرت میں کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا, وہ ہاتھ میں لگنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. اصحاب الجنة خیر مستقر و احسن مقیلا, جنتی لوگ اس قیامت کے دن بہت ترین ٹھکانے میں ہوں گے کافروں کے مقابلے میں، اور بہت اچھی ان کی قیلولاتی جگہ ہوگی. گویا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمام انسانوں کا حساب آدھے دن سے بھی کم مقدار کے اندر باری تعالیٰ نمٹا دیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے. جب آدھے دن سے کم مدت میں حساب کتاب نمٹ جائے گا تو جنتی لوگ جنت میں جا کر کے قیلولہ کریں گے، اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر جا کر کے قیلولہ کریں گے. اس سے یہ بات بھی نکلی کہ حساب مختصر وقت میں نمٹ جائے گا. مومنوں کو ایک نماز کے وقت جیسا حساب کا وقت معلوم ہوگا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ آسمان بادل کے ساتھ پھٹے گا، اور فرشتے آسمان سے برابر زمین کی طرف اتارے جائیں گے. چنانچہ ایسا ہوگا کہ ملائکہ زمین کے اوپر اتر کر کے آئیں گے، اور یہ اس وقت پر ہوگا جب حساب کا وقت قریب ہوگا. چنانچہ آسمان کے فرشتے، پہلا آسمان پھٹا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر تیس چوتھا، ہر ایک آسمان پھٹتے جائیں گے، اور سات آسمان کے فرشتے اترتے ہوئے ہوں گے. پھر ایک بدلی نظر آئے گی، سفید رنگ کا یہ بادل ہوگا سات آسمان کے اوپر سے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا نور ہوگا، اور اس میں حکم نازل ہوگا کہ اب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تشقق السماء، آسمان کا پھٹنا، یہ آسمان کا پھٹنا آسمانوں کو پھاڑنے اور ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ تو پہلے سور کے وقت پر ہو چکا ہوگا. اب یہ تو دوسرے سور کے بعد کا منظر ہے، اس لیے یہاں پھٹنا کھلنے کے طور پر ہوگا، جیسے کہ کوئی دروازہ بند ہو اور کھل جائے. اس طرح آسمان گویا قیامت کے دن دوسرے سور کے بعد کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دوسری مرتبہ جب آسمان پیدا کیے جائیں گے، دوسری مرتبہ زمین پیدا کی جائے گی، اس وقت کے اوپر یہ ہوں گے. چنانچہ آسمان بادل کے ساتھ پھٹے گا، آسمان اپنے باشندوں کے ساتھ پھٹے گا. اس وقت ملائکہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے، نیچے اتر کر کے آئیں گے، اور ساری زمین اور زمین والوں کو گھیر لیں گے. پھر فرشتے قطار اور سب میں کھڑے ہوں گے. پھر ایک بڑا فرشتہ آئے گا جس کی بائیں جانب کے اندر جہنم ہوگی. زمین والے جہنم کو دیکھ کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن زمین کے تمام کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے، اس لیے وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. اور پھر اصلی جگہ یعنی قیامت کے میدان کے میدان میں آ جائیں گے، اور ان کے اوپر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کو اترتا ہوا دیکھیں گے تو قیامت کے میدان میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کی آنکھیں پھٹ جائے گی، جسم کانپ جائیں گے، دل ہل جائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اتریں گے تو درمیان میں 70,000 پردے ہوں گے. بعض پردے نور کے ہوں گے، بعض ظلمات کے ہوں گے، اور ظلمات میں سے ایک ایسی آواز نکلے گی جس سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان کھلے گا اور ایک رتی پتلا بادل اترے گا، جس بادل کے اندر ملائکہ ہوں گے، اور یہ بادل سائبان کی شکل کے اندر ہوگا، اس میں حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور اس کے ارد گرد ملائکہ ہوں گے, اور اس بادل کا اترنا اب اس بات کی دلیل ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور فرشتے برابر قیامت کے دن اوپر سے نیچے کی طرف اتارے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ, اس دن حکومت بادشاہت کامل مکمل سچی جس میں کسی کی شرکت نہ ہو ایسی وہ صرف رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. دنیا کی جزوی ذیلی حکومت ختم ہو جائے گی. وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, وہ قیامت کے دن کافروں کے لیے بہت سخت اور بہت تنگ ہوگا اور ایمان والوں کے لیے بہت آسان ہلکا پھلکا معلوم ہوتا ہوگا.